بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل قیام فرماتے تھے، اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے. تتفطر یعنی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا، اور جیسے ہوتا ہے کبھی سردی وغیرہ کے زمانے میں خشکی بھی ہوتی ہے اور پیر یعنی کھال وغیرہ کبھی تھوڑی سی پھٹنے لگتی ہے، تو اگر ورم ہو گیا تو اس کے بعد خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے کبھی. تو بہرحال یعنی ورم کا شروع کا درجہ ہے ورم ہو جانا، پیر مبارک ورم ہو جانا تو مشہور ہے روایات میں، اور کبھی کبھی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ کبھی کھال پھٹ بھی جاتی تھی. اتنا طویل قیام، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کے عادی تھے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی کر لیا، طویل قیام کے عادی تھے. ان حضرات کے یہاں پیدل چلنا، پیدل سفر کرنا اور طویل مشقتیں برداشت کرنا یہ تو عام بات تھی. ان حضرات میں بھی ہم جیسا کوئی کمزور ہو وہ کبھی کرے تو چلو، یہ ہو کہ اچھا جسم ہی اتنا کمزور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کے لوگ ویسے بھی بہت طاقتور ہوا کرتے تھے، ان کے یعنی محنت اور مجاہدے کے شروع سے عادی تھے، اس لحاظ سے جسم طاقتور تھا. ابھی بھی اگر کوئی اس طرح سے گزارا کرے تو وہی جسمانی قوت اور طاقت رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی کھال کبھی کبھی پھٹ جاتی تھی، اتنا طویل قیام ہوتا تھا. ظاہر ہے دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، ذرا آرام فرما لیں، آپ پر تھکن کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کے پیر سوج رہے ہیں، کچھ آرام کر لیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں. فقلت له، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، لم تصنع هذا، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ مجاہدہ کیوں فرماتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لك، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے اگر گناہ ہوتے بھی تو معاف کر دیں، آپ پر تو کوئی مواخذہ ہے ہی نہیں، کسی قسم کا مطالبہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو اتنا زیادہ مجاہدے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ انسان جو عبادات کی کثرت کرتا ہے تو اچھا چلو گناہوں میں یا کوئی ایسی چیز جو خلاف اولا ہو گئی ہو اس پر بھی مواخذے کے بجائے اچھا چلو ٹھیک ہے اس طریقے سے یعنی کثرت عبادت اس کو ذرا پردہ ڈال دے گی اور اس کی وجہ سے کثرت عبادت بھاری ہو جائے گی ان غلطیوں کے مقابلے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو تھی وہ گناہوں کی بخشش کے لیے تو تھی نہیں، جو کہ ظاہر ہے، نہ خلاف اولا امور کی تلافی کے لیے تھی، بلکہ صرف شکرانہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ نے اتنے سارے انعامات مجھے دیے، سید الاولین والآخرین مجھے بنایا، تو مجھ پر جب انعامات اتنے زیادہ ہیں تو شکرانہ بھی تو اسی کے لحاظ سے مجھے ادا کرنا چاہیے. اس باب کے لحاظ سے بات بالکل واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ اور عنوان بھی مجاہدہ کا چل رہا ہے. پانچویں حدیث، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزرة. متفق عليه. أم المؤمنين حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رات بھر بیدار رہتے تھے. ویسے بھی راتوں میں عبادت کا معمول جو پچھلی روایت میں آیا ہو تو عام تھا، تو رمضان میں مجاہدہ اور بڑھ جاتا تھا، آخری عشرے میں اور بڑھ جاتا تھا، لیکن آخری عشرے میں اپنے مجاہدے کے ساتھ دوسروں سے بھی چاہتے تھے، متعلقین سے بھی چاہتے تھے کہ مجاہدہ کریں. تو آپ کیا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ خود بھی رات بھر بیدار رہتے اور عبادت کرتے، وہ ایقظ اہلہ گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، یعنی ترغیب دیا کرتے تھے، اہتمام فرماتے تھے، دیکھو رات میں عبادت کرتی رہو، عبادات کا اہتمام کرو. وہ جدہ خود بھی محنت اور مجاہدہ فرماتے، کوشش کر فرماتے رہتے تھے. وہ شد المئزرا، اور اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، شدہ باندھ لیتے تھے، مئزر لنگی، لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے، یہ ترجمہ ہے اس کا لفظی. اب یہ حقیقی معنی، مجازی معنی، بہرحال اس سے مراد کیا ہے، اس کے معنی آگے امام نووی خود ہی بیان فرماتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. والمراد العشر الاواخر من شہر رمضان، اس حدیث سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے، عشرہ یعنی رمضان کا آخری عشرہ. والمئزر ازار، لنگی کو کہتے ہیں. وہو کنایت عن اعتزال النساء، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے جو امام نووی فرماتے ہیں، دو معنی، ایک تو یہ کہ ایک کنایہ ہے کہ یعنی ازواج مطہرات سے اور عورتوں سے بالکلیہ الگ رہتے تھے، احتراز فرماتے تھے، لیکن یہ معنی تو ویسے بھی ظاہر ہیں اس لیے کہ اعتکاف میں ہوتے تھے، تو اعتکاف میں عورتوں سے علیحدہ رہنا وہ تو ظاہر ہی ہے، تو یہ شد المئزر سے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے اگر یہ معنی لیتے ہیں. دوسرے معنی زیادہ اچھے ہیں. وقیل المراد تشمیرہ للعبادہ، بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے عبادت کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاتے تھے، محنت اور مجاہدے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں شد المئزر. اردو میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے کسی کام کے لیے کہتے ہیں اس نے تو آستین چڑھا لی، آستین چڑھا لینا جیسے کسی چیز کے لیے تیار ہو جانا، اسی طرح یہ شد المئزر، لنگی کو مضبوط باندھ لینا، گویا محنت اور مجاہدے کے لیے تیار ہو گئے. یقال شددت لهذا الامر مئزری، اردو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہ اس کام کے لیے میں نے اپنی لنگی مضبوط کر لی، یعنی میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا اور اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لیا. اس روایت سے بھی مفہوم واضح ہے، ہمیں مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مؤمن بہتر ہے اور اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے کمزور مؤمن کے مقابلے میں، اور ہر ایک میں خیر ہے. مجاہدے کے عنوان سے اس کا تعلق ہو، مفہوم واضح ہے کہ بعض ہوتے ہیں بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کمزوری کی بھی قسمیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے جسمانی طور پر انسان کمزور ہے، زیادہ کر نہیں سکتا، تو زیادہ ہمت بھی نہیں کرتا، اور اچھا چلو ٹھیک ہے جتنا کر لیا بس کافی ہے، اتنا ہو گیا. تو ظاہر ہے اگر پہلے وہ محنت اور مجاہدہ کرتا تھا، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، فضیلت میں کمی نہیں آئے گی. یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اچھا میرے اندر اتنی طاقت ہوتی، میں بھی یہ کرتا، جتنی ہے اتنی کرتا ہے، اس کو بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی حسن نیت اور کمزوری، جسے بعض بیچارے بیمار ہوتے ہیں، شروع سے بیمار ہوتے ہیں، ان میں وہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، تو فضیلت میں کمی ہونے نہ ہونے کا وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک شخص طاقتور ہے، صحت اچھی ہے، اس نے صحت کا خیال رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل تو ہوتا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں انسان صحت کا خیال رکھے، غذا اچھی استعمال کرے، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی عبادت اور محنت میں مجاہدہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی دینی فائدہ پہنچتا ہے. ایک شخص ہے بیچارہ بیمار ہی رہتا ہے، خود اپنی عبادت کر لے بس بہت ہے، وہ بھی زیادہ نہیں کر سکتا، دوسروں کو نفع پہنچانا تو ویسے ہی مشکل ہے اس کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کی حسرت شاید اس کے درجات کو بڑھا دے، بیماروں کے لیے کوئی مذمت نہیں کی گئی، لیکن کم از کم یہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ امت کو فائدہ کس میں زیادہ ہے، کون ہے جس کے لیے عام لوگ، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور انبیاء نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے پر چلے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ المؤمن القوی، بہرحال جسمانی طاقت ہے، انسان اس طاقت کو عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو فرمایا کہ المؤمن القوی، بعض ہوتے ہیں جن میں عزم اور ارادے کی پختگی ہوتی ہے، یہ کام میں نے سوچا ہے کہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، چاہے جو بھی رکاوٹیں آ جائیں۔ ہم لوگوں میں کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے، ارادے کی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ارادے اور عزم کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم پختہ ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے، آج تو فلانا کام آ گیا، ٹھیک ہے کل سے کر لیں گے، آج چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، حالانکہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہوتا، لیکن بس ہم نے چونکہ عزم نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا۔ ہاں کھانے کے لیے ہم نے ارادہ کیا تھا تو وقت پہ کھانا ہونا چاہیے، دن میں دو یا تین جتنے بھی جس کے کھانے مقرر ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے، کوئی ایک چیز چھوٹ نہ جائے جس کی عادت ہے، لیکن اگر معمولات اور باقی چیزیں اگر وہ کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے اس وقت کوئی بات نہیں آج رہنے دیتے ہیں۔ ارادے کی، اصل ارادے کی قوت ہمیں چاہیے، اگر ارادہ اور عزم پختہ ہے تو آگے انسان آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے، یہی المؤمن القوی۔ بہرحال تو قوت کبھی جسمانی ہوتی ہے، کبھی ارادے کی اصل قوت ہوتی ہے۔ المؤمن القوی اس لیے کہ وہ محنت اور مجاہدہ زیادہ کرے گا، تو وہ مؤمن جو طاقتور ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہے کمزور مؤمن کے مقابلے میں۔ پہلے والے کا نفع زیادہ ہے، پہلے والے کا محنت کی مجاہدہ زیادہ ہے، وہ فی کل خیر، لیکن کمزور بیچارے یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہم میں خیر نہیں، نہیں نہیں خیر سب میں ہے، خیر سب میں ہے، کوئی کم کماتا ہے کوئی زیادہ کماتا ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اخروی لحاظ سے بھی کوئی زیادہ کما رہا ہے کوئی کم کما رہا ہے، کماتے رہو اپنی کوشش کرتے رہو۔ ہاں ایک کام کر لیتے ہیں ساتھ میں کہ جن اسلاف نے، جو اسلاف ابھی بھی ہیں، جو ہمارے بڑے ابھی ہیں اور جو اسلاف گزرے ہیں، جن کے حالات ہم کبھی کبھی سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، صحابہ کے حالات، تابعین کے حالات، ہمارے اکابر اور مشائخ کے حالات، ان کے واقعات کبھی کبھی پڑھ کر دل میں یہ حسرت پیدا ہو جانا کہ کاش کہ ہم بھی اس طرح کا کے عبادتیں کر سکتے، یہ ان کی طرح کے ہونے کا اور ان سے تعلق اور محبت کا اظہار کر دینا، دل میں ان کی محبت کا ہونا، یہ بھی ہمارے لیے ایک سعادت کی چیز ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، یہ تو ہو گیا نا کہ ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، تو طاقتور سے فرمایا اس کے بارے، لیکن وہ بھی اس وقت جبکہ اس طاقت کو دین کے لیے استعمال کرے، ورنہ تو اس کے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ظاہر ہے دینی سوچ والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیچارے بہت سے ہیں جو بڑے طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ اس کو ظلم میں، غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا دیکھو اب چاہے تم قوی ہو یا ضعیف ہو، آگے والی باتیں سوچو، آگے والی باتیں جو عمل کی ہیں ان پر غور کرو اور دیکھو کہ اس پر کتنا عمل کر سکتے ہو۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں نافع ہیں، نفع مند ہیں، جن چیزوں میں فائدہ ہے، ان چیزوں کی حرص رکھو۔ اصل تو دین ہے، دینی لحاظ سے جن چیزوں میں فائدہ ہے، جن کاموں میں فائدہ ہے، ان کی حرص رکھو کہ یہ مجھے کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ کام ہو جائے، اب مجھے یہ تلاوت میں اتنی پابندی کرنی ہے، فلاں عمل کا اتنا اہتمام کرنا۔ احرص علی ما ینفعک، ایک تو دینی ہو گیا، لیکن بعض ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں کہ دین ہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر تمہیں یہ دنیاوی کام بھی کرنا ہے، ضروریات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، گھر والوں کا خرچہ ہے، ان کے اخراجات کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ ذریعہ معاش اختیار کرنا پڑتا ہے، تو وہ ذریعہ معاش اختیار کرنا، اس میں دیکھو کہ نفع مند، نفع کس میں ہے، جہاں نفع ہے تو اس کے لیے کوشش کر لو، اگرچہ اصلاً تو دنیا دینی مفاہیم مراد ہے، لیکن کبھی کبھی دنیاوی امور میں بھی جہاں ضرورت ہے اور دین کا تقاضا ہے، اس میں بھی انسان کوشش کر لے، اچھی طرح کام کرے. اور ہم اصل پہلے والے معنی کے لحاظ سے ہی چلیں گے، احرص علی ما ینفع. ظاہر ہے اصل نفع تو آخرت کا نفع ہے، دنیا کیا ہے، تو ضرورت کے لیے ہے، پہلے بھی آ چکا متاع الغرور ہے. اللہ کی رضا کے لیے انسان دنیا میں جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آخرت ہی آخرت میں ثواب کا ذریعہ ہے، وہ بھی دین ہے. تو جو چیزیں نفع کی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. فلانا اچھا ٹھیک ہے، یہ تفسیر مجھے سیکھنی ہے، مجھے فقہ سیکھنی ہے، مسائل سیکھنے ہیں، حدیث سیکھنی ہے، دین کو صحیح سیکھنا ہے، اس پر صحیح عمل کرنا ہے، یہ نفع کی چیزیں ہیں. یہ نفع کی چیزیں کیسے حاصل کرنی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. احرص، دل میں حرص طلب ہو، واستعین باللہ، اللہ سے دعا ہو کہ اللہ سے مدد طلب کرو، اور پھر کوشش. تین چیزیں ہو گئیں، دل میں طلب، احرص علی ما ینفع، اور دعا اللہ تعالیٰ سے، اور ظاہری اسباب میں پھر کوشش انسان کرے. کوشش کرتے وقت انسان ہمت نہ ہارے، ولا تعجز، عاجز بن کر نہ بیٹھ جاؤ، نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں میرے لیے تو مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ ولا تعجز، یہ کر کے نہ، یہ کہہ کر بیٹھ نہ جاؤ کہ اچھا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، ولا تعجز، عاجز نہ بن جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُكَ كَانَ كَذَا وَكَذَا. ایک اور بات، کسی عمل کے کرنے کے لیے بتایا، ہمت کرو، دل میں طلب رکھو، اللہ سے دعا مانگو، اور لگ جاؤ اس کام میں، ہار نہ جاؤ. ایک اور بات، کوئی کوشش کی ہم نے اور کام نہیں ہوا، اب ایسا ہوتا ہے، پوری ہمت سے کوشش کی، دعا کی، سب کچھ کیا، کام نہیں ہوا، تو انسان کیا کہتا ہے، نہیں نہیں اگر میں ایسا کر لیتا نا تو یہ ہو جاتا، اگر اس طرح کر لیتا تو یہ ہو جاتا. پیچھے سے یہ جملہ مربوط بھی ہے اور نئی ایک نصیحت بھی ہے. فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ پیش آ جائے، فَلَا تَقُلْ، تو ایسا نہ کہنا، لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں یہ اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے. فلانے ڈاکٹر سے دوائی لے لیتا تو علاج ہو جاتا، چونکہ وہ غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گیا، اس نے دوائی غلط دوائی دے دی، اس لیے اس کو یہ بیماری ہو گئی. بیماری تو ہونے ہی والی تھی، وہ مقدر تھا، اس ڈاکٹر کے پاس جاتے یا اس کے پاس جاتے، مقدر تھا، وہ ہو گیا. فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو، ہمیشہ اس طرح کہنا غلط نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی غلط بھی ہوتا ہے. آگے فرمایا ولیکن قل قدر اللہ، جب کوئی چیز ہو چکی، ایک کام ہو چکا، ماضی جس کو کہتے ہیں، گزشتہ زمانے کی ایک بات ہو گئی، ایک منٹ پہلے کچھ تھا، ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ نہ کہو اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا، نہیں، بلکہ یہ کہو قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا. وما شاء فعل، اور جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تقدیر سے ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، قدر اللہ، اللہ نے یہی چیز طے کی تھی، یہی مقدر تھا، اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. کیوں فرمایا کہ لو، ایسا نہ کہا کرو اگر ایسا ہوتا؟ اس لیے کہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ لفظ لو عربی زبان میں اور ہمارے اردو میں اگر، اگر ایسا کرتا، اگر یہ ہو جاتا، اگر یہ ہو جاتا، یہ اگر کا جو لفظ ہے، یہ شیطان کا عمل، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے ایک راستہ کھول دیتا ہے. اب شیطان آہستہ آہستہ دیکھو اگر اس طرح کرتے نا تو یہ ہو جاتا، تقدیر سے ہمارے ذہن ہٹا کر اب ہماری اسباب پر پورا ذہن لے آتا ہے، وہ اس کو کوئی عام نہ سمجھے. سبق یہی دیا گیا کہ کوئی چیز ہو گئی تو اب اگر اگر کہہ کر تقدیر کا انکار نہ کرو، ہو گیا وہ ہو گیا. اس کو ہم روز مرہ کی مثالوں میں سمجھیں. انسان، جیسے میں نے مثال دی، کسی بیماری کا علاج کروایا، علاج نہیں ہوا کسی وجہ سے، اب ہم کہتے ہیں نہیں ایسا کر لیتے تو یہ ہوتا، اور ایسا کر لیتے تو یہ ہوتا، نہیں وہ ہو گیا، مقدر میں یہی تھا، یہی ہوا. اب وہاں پر اگر، یہ شیطان کا راستہ کھول رہا ہے، ہم شیطان کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں، تقدیر سے انکار کا راستہ کھل رہا ہے. اس میں ایمان بالقدر، یہ ایک ضروری چیز ہے. گھر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی، کسی سے کوئی چیز گر گئی، سالن گر گیا، کوئی چیز گر گئی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اچھا ابھی ابھی بنا تھا اور گر گیا، کوئی برتن گر کے ٹوٹ گیا، نہیں دیکھو اگر صحیح سے پکڑتے تو نہ ہوتا، اگر اس طرح کر لیتے تو یہ ہوتا. آئندہ کے لیے سکھانا وہ تو الگ بات ہے کہ آئندہ کے لیے سکھایا جائے، ماضی جو ہو گیا وہ ہو گیا ختم، اب وہ برتن جو ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ ہی گیا، وہ بچنے والا نہیں تھا. وہ صحیح اٹھاتے یا غلط اٹھاتے، بڑا اٹھاتا یا چھوٹا اٹھاتا، وہ تو جس کی قسمت میں لکھا تھا اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹا ہے، اس پر افسوس کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ کے لیے اگر ہاں احتیاطی تدبیر کو اختیار کرنی ہے وہ اختیار کر لے جائے، وہ الگ بات ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے، بعض اوقات بعضوں کی عادت ہوتی ہے، برتن ٹوٹ گیا کسی سے، وہ دیکھو دیکھا اس نے برتن توڑ دیا تھا، دیکھو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اس کی وجہ سے نہیں، وہ تو مقدر تھا تبھی ہوا تھا. ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم شیطانی راستہ کھول رہے ہیں اور کہاں پر نہیں کھول رہے ہیں. مثلا رات میں انسان تہجد پڑھنا چاہتا ہے اور آنکھ نہیں کھلی، کہتا نہیں اگر میں الارم رکھ دیتا نا توڑ سکتا، یہ ماضی کے لیے نہیں آئندہ کے لیے کہ دیکھو الارم رکھتا، اب مجھے گویا آئندہ کل سے مجھے الارم کا اہتمام کرنا چاہیے. الارم سے نہیں اٹھ سکا، اچھا میں فلانے کو کہہ دیتا وہ اٹھا دیتا نا تو اچھا رہتا، اچھا کل سے میں یہ کروں گا. اب ماضی کے بارے میں نہ سوچے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، ہاں آئندہ کے لیے اپنے لیے تنبیہ، اپنے لیے سبق حاصل کر لے کہ دیکھو یہ صورت ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے جو گزشتہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، وہ مقدر تھا، اب آئندہ کے لیے میں یہ صورت اختیار کر لیتا ہوں. آئندہ کے لیے انسان سبق حاصل کرے وہ تو فائدہ مند ہے، ما قبل کے لیے کہ اچھا ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، جو بلا فائدہ کی باتیں ہیں، یہ ہیں جس سے منع کیا گیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. کبھی کبھی الفاظ تو انسان کے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو، یعنی کبھی کوئی لفظ، کبھی کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دے اگر، تو اگر کے جملہ کہنے کی وجہ سے ہر ایک پر یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ اچھا یہ تم اگر استعمال کر رہے ہو لفظ غلط ہے، یہ شیطانی دروازہ کھولا جا رہا ہے اس سے. دوسروں کو نہیں، ٹھیک ہے اپنے جو یعنی تعلق والوں سے انسان یہ تو تذکرہ کر سکتا ہے اس طرح کی بات کا، لیکن ہر ایک کے بارے میں انسان یہ رائے قائم نہیں کر سکتا کہ جو بھی اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے تو یہی مقصد ہے. اس لیے کہ ایک جملے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے ماضی کے بارے میں سوچنا کہ اچھا ایسا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ غلط ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ کی تنبیہ کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے کہ اچھا دیکھو اگر اس طرح کر لیں اس کا مطلب آئندہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. بہرحال ایمان، تقدیر پر ایمان یہ ایک اہم چیز ہے. ساتویں حدیث، عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، متفق علیہ. وفی روایت لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه اي بینہ وبینہا هذا الحجاب فاذا فعلہ دخلہا. طویل روایت ہے، یہاں روایت کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کو گھیر لیا گیا ہے شہوات کے ذریعے، اور جنت کو گھیر لیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے. یہ تو ترجمہ ہو گیا، مفہوم بھی اگر تھوڑا سا غور کریں تو واضح ہے کہ کسی جگہ جانا ہو انسان کو تو کسی جگہ پہنچنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اچھا اس کے باہر کون سی جگہ آتی ہے. ایک شخص کسی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ اس شہر کے باہر جو ہے فلانی جگہ ہے، فلانی جگہ ہے، فلانی جگہ ہے، اس میں سے تمہیں وہاں اندر جانا ہے. وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے نہیں یہاں پر تو علامات نظر نہیں آتی، پھر میں چلا جاتا ہوں. پہلے سے بتایا گیا تھا کہ دیکھو جہاں پر یہ چیز آئے گی، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے نا ڈائریکشن جب بتاتے ہیں کہ فلانے روڈ پر چلے جانا اور فلانے روڈ پر جاؤ گے تو اچھا یہ فلانی دکان آئے گی، اچھا پھر یہاں سے اس طرف مڑ جانا. انسان نے دیکھا کہ جو علامتیں بتائی گئی تھی وہ نہیں، پھر بھی جا رہا ہے تو غلط جا رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ. جنت اس کے ارد گرد کون سی چیزیں ملیں گی، اس کے اطراف میں کون سی چیزیں ملیں گی، وہ چیزیں جو انسان کو ناپسند ہیں. دنیا میں انسان وہ چیزیں کرے گا، وہ کام کرے گا جو نفس کو ناپسند ہیں، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا جو عنوان چل رہا ہے، اللہ کی مرضیات کے لیے اپنے دل کی مرضیات کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا، یہ سب چیزیں جو دنیا میں انسان خلاف اپنی نفس کے خلاف جو کام کرتا ہے اللہ کی مرضیات کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت کا راستہ ہے، جنت میں پہنچانے والی ہیں. اور حجبت النار بالشہوات، انسان اپنی خواہشات، یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے، چاہے خلاف شرع ہو، چاہے گناہ کا کام ہو، نہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے میں نے یہ کر لیا. اب اپنی مرضیات پر انسان عمل کرتا ہے تو یہ راستہ کون سا ہے؟ جہنم کا ہے. اس لیے کہ جہنم کے اطراف میں یہ چیزیں ہیں. جو اپنی خواہشات پوری کرتا رہے گا، محنت اور مجاہدے سے دور بھاگے گا، اپنی مرضیات کے مطابق عمل کرے گا، اس کا راہ جہنم کے راستے میں جا رہا ہے. حجبت النار بالشہوات، دوزخ کو گھیر لیا گیا ہے شہوات کے ذریعے سے اور نفسانی خواہشات کے ذریعے سے. جو نفسانی خواہشات پوری کرتا رہے گا تو جہنم میں جائے گا. اور حجبت الجنت بالمکاره، اور جنت کے ارد گرد ناپسندیدہ چیزیں، یعنی جو انسان کو طبعی طور پر انسان کو ذرا مشکل لگتا ہے وہ کام کرنا، نماز پڑھنا، رات میں تہجد پڑھنا، یا دن میں بھی نمازیں پڑھنا، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنا، ہر وقت وضو کرنا اور عبادات کرنا، روزے رکھنا، آسان کام تو نہیں ہوتا. جو عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. وہ چھوڑنا بھی اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، عبادات سے تعلق اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کو عادت نہ ہو، ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ کام کرنا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں پر جو بچپن سے اس ماحول کو دیکھتے رہے اور عادی ہو گئے. اب ان کو کوئی نماز چھوڑنے کا کہے تو چھوڑنا ان کے لیے مشکل اور نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، بس ایک عادت ہو گئی. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جو اس کے عادی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں جن کو پانچ وقت نماز پڑھنے کا کہا جائے تو نہیں پڑھ سکتے. وہ ان کے لیے پانچ وقت کی نماز بہت کچھ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی خیر رکھی ہوتی ہے، بہت کچھ کر لیں گے، لیکن پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ کے ہم پر جو احسانات ہیں ان میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان فرائض کا شروع سے ایک ایسا ماحول دیا کہ الحمدللہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. کہ یہ چیز ایک خطرناک چیز ہے کہ جو لوگ نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کر سکتے، فرائض کا اہتمام نہیں کر سکتے. پہلا جواب آخرت میں، پہلا سوال تو اس کا ہے، پہلی چیز تو اس کا مطالبہ ہے. اور بہت سی مرتبہ لوگوں کی طرف سے یہ بھی، یعنی اپنے جو کبھی کبھی شکایتوں کا، اپنی پریشانیوں کا جو اظہار ہوتا ہے، تو کبھی پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ جن ایام میں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس کے بعد شروع کرنا دوبارہ بہت مشکل لگتا ہے. اور کبھی ایک دن نماز نہیں پڑھی، کبھی دو دن نماز نہیں پڑھی، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ آخرت میں پہلا سوال تو اس کا ہے، عبادات کا اہتمام سب سے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد پھر باقی چیزیں، اور اس میں بھی نمازیں سب سے پہلی ہیں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، پہلی چیز نماز کا حساب ہوگا. بہرحال دل پر ناگوار ہو، مشکل ہے، کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جنت کا راستہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا، راستہ وہ ہے، یہ چیزیں کرتے رہو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. اسی کو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جنت دو قدم کے فاصلے پر ہے، پہلا قدم نفس پہ رکھ دو، خواہشات کو دبا لو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. الثامن، آٹھویں حدیث. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. هات حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مشهور صحابي ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے جاتے ہیں. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی منافق بھی ہوتا، عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا، جب اس کی موت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود بعض صحابہ کے منع کرنے اور روکنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. عمر رضی اللہ عنہ منع فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نماز نہ پڑھائیے، آپ نے نماز پڑھا دی. منع نہیں، ممانعت نہیں آئی تھی، نماز پڑھا دی. اس کے بعد ممانعت آئی کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، تو ممانعت آ گئی، آئندہ منافقوں کی نماز نہیں پڑھانی. اب اس کے بعد صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون منافق ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے اچھا یہ منافق ہے. ایک علامت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب پہچاننا مشکل تھا کہ کون منافق کون مؤمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فہرست بتا دی تھی کہ منافقین کون کون ہیں، تو ان کو معلوم تھا یہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب، ان کا انتخاب کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا تھا، مشہور بات ہے کہ ان سے معلوم کیا تھا، یہ تو نہیں پوچھا کہ منافقین کون کون ہیں، وہ تو راز ہے، وہ تو آپ نہیں بتا سکتے. شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی کے نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، تو پوچھتے تھے وہ گئے ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے جاتے تھے، وہ نہیں جا رہے تو اچھا میں بھی نہیں جاتا، شاید وہ منافق ہو. لیکن جیسے کہ ان لوگوں کے یہاں یعنی فضیلت کے کاموں کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، اگر پتہ ہے کہ یہ مؤمن ہے تو اس کی نماز جنازہ میں جاتے ہی تھے، قریب ہوتے ہوئے کوئی جنازے میں شامل نہ ہو یہ ہوتا ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے تھے کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں کیے بھی ہے. خیر، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے، میرا نام تو عمر کا نام تو نہیں ہے ان منافقین کی فہرست میں. یہ ان حضرات کا ایک دل میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو محنت اور مجاہدہ اور دین کے لیے قربانیاں وہ سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی، خوف اور رجا دونوں چیزیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی خواب دیکھ لیا، کسی کوئی بزرگ نے کبھی کوئی دعا دے دی ہمیں، خواب میں کبھی کسی بڑے کی زیارت ہو گئی، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، سعادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، تو بس اپنے آپ کو اب تو نیک اور بزرگ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور جن کو بار بار زیارت ہونے لگ جاتی ہے تو پھر تو وہ کوئی اور ہی درجہ اپنے آپ کا سمجھنے لگ جاتے ہیں. عام طور سے ایسا نہیں، میں سب کی نہیں کہہ رہا، لیکن کبھی کبھی یہ چیز بھی انسان کے لیے عجب کا ذریعہ بن کر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی یہ باتیں، ان باتوں کا تذکرہ عام طور سے کیا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جس کو بار بار زیارت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خاص مقام دیا بھی ہوتا ہے عموماً، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے تھے جو بار بار زیارت کرتے تھے لیکن کفر و نفاق پر رہے، تو ہماری خواب میں اگر بار بار زیارت ہو جاتی ہے کسی کی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہماری نجات ہونے والی ہے اور سیدھے جنت میں جانے والے ہیں، یا ہمارے بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں اور کتنے اونچے مقام کے ہیں، لوکان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان سب کے باوجود سوال کیا کر رہے ہیں، کہیں میں منافقوں میں تو شامل نہیں ہو گیا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے معلوم کیا تھا. خیر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دی. کبھی تہجد آپ کی عام ایسی جگہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی شامل ہونا چاہے تو ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی. اب چونکہ یہ حضرات تو خود ہی طویل تہجد لمبی نمازوں کے عادی تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ چلو 100 آیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے. ہمارے جیسا ہوتا تو شاید سوچتا کہ شاید 10 آیتوں پر کر لیں گے، 20 آیتوں پہ کر لیں گے. انہوں نے اپنی سوچ کے لحاظ سے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 100 آیتوں پہ ایک رکعت کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ثم مضى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت جاری رکھی. فقلت يصلي بها في ركعت, تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید 200 پڑھ لیں گے, نہیں نہیں, بلکہ میں نے یہ سوچا یا ایک پارہ پڑھ لیں گے, دو پارے پڑھ لیں گے, اس طرح بھی نہیں, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ چلو شاید ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لیں گے, ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لیں گے. فمضى, آپ پڑھتے رہے. فقلت, اور جب سورت کا آخر آیا تو میں نے سوچا کہ اچھا بس اب تو سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے, تو میں نے یہ سوچا یرکعو بہا, اب رکو کریں گے. سورہ بقرہ ختم ہوئی, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین, میں نے سوچا اب رکو کر رہے ہیں, آپ نے دوسری سورہ شروع کر دی. ثم افتتح النساء, سورہ النساء شروع کر دی. فقرأها, پوری سورت پڑھ لی. ثم افتتح آل عمران, وہاں پر بھی رکو نہیں کیا, یہ تو پہلی رکعت چل رہی ہے, وہاں پر بھی رکو نہیں کیا. پھر آل عمران, سورہ آل عمران شروع کی. ہو سکتا ہے کہ ترتیب بیان کرنے میں آگے پیچھے ہو گیا, ورنہ ویسے مسئلے کے لحاظ سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, نفل نماز میں آگے والی صورت پہلے پڑھ لیں اور پیچھے والی صورت بعد میں پڑھ لیں, اس کی اجازت ہے, تو وہ ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے ترتیب بیان کرنے میں آگے پیچھے بیان کر دیا ہو, اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کی, اسے پڑھ لیا. سورہ بقرہ سورہ آل عمران, سورہ نساء, یہ تقریباً 5 پارے سے اوپر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورتیں ایک رکعت میں پڑھی. یقرأ اور قراوت ہماری طرح نہیں تھی کہ ہمارے لوگ حفاظ عموماً جو تلاوت کرتے ہیں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ حفاظ کی تلاوت اتنا ہوتی ہے کہ درمیانی رفتار اگر ہم کہیں تو عام طور پہ 20 منٹ, یا تھوڑا اور آہستہ پڑھ لیں تو 25 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیا کرتے ہیں حفاظ عموماً. بعض لوگ بہت تیز پڑھتے ہیں تو 15 منٹ میں, اس میں حروف تھوڑے تھوڑے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کے, لیکن ہم گھڑیوں کا حساب اس لیے نہیں لگاتے کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوقات میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لیتے ہیں تصحیح حروف اور سب کا خیال رکھتے ہوئے, تو ہر ایک کی رفتار الگ ہوتی ہے. عموماً اطمینان سے, یعنی ایک تیز اور صفائی کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو 20 منٹ کا اندازہ ہوتا ہے, ایک گھنٹے کے 3 پارے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی تھی, وہ بھی نہیں تھی, بلکہ یقرأ مترسلاً, ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے اطمینان سے, جلدی ہی نہیں تھی. ایسا تو تھا نہیں کہ مجھے اتنی صورتیں ختم کرنی ہے, بس پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, اسی لحاظ سے پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ آہستہ آہستہ پڑھنے کے ساتھ اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبحا, جب کسی آیت میں تسبیح کا ذکر آتا تو وہاں تسبیح پڑھتے, آیت ختم کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں تسبیح کا ذکر ہوتا تو تسبیح پڑھتے. وہ اذا مر بسؤال سألا, اور جہاں کوئی دعا اور سوال کا ذکر آتا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَا, اور جب کسی تعوذ کا ذکر آتا تو تعوذ یعنی پناہ مانگتے, دوزخ کا ذکر وغیرہ تو اعوذ باللہ من النار وغیرہ. ثم رکع, اس طریقے سے ایک رکعت, ابھی تو صرف قیام پورا ہوا, پھر آپ نے رکوع فرمایا. فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ, رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے پڑھتے رہے. ہو سکتا ہے یہی پڑھتے رہے, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی پڑھا ہو, یہاں تو اسی کا ذکر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے قریب قریب ہی تھا. قریب قریب ہونے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں ظاہری الفاظ کے لحاظ سے کہ برابر ہی, مثلا اگر 2-3 گھنٹے اگر ایک قیام میں لگے ہیں تو 2-3 گھنٹے کا رکوع ظاہری لحاظ سے, اگر ہم گھڑیوں کا حساب اگر لگاتے ہیں, ویسے تو وہاں گھڑیوں کا حساب نہیں تھا, وہ تو برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت میں ایسی برکت ہوتی تھی. بہرحال ہماری گھڑیوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ 2 گھنٹے کا قیام تو 2 گھنٹے کا رکوع، ایک معنی یہ ہو گئے، یہ لفظ کی تشریح کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بعض شرح نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آپ کا قیام طویل تھا اسی طرح آپ کا رکوع بھی طویل تھا. جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قیام ہوتا ہے، عام نمازوں کے اعتبار سے ہمارا قیام ہوگا، اب میں اس کی کیا پتہ نہیں مثال دوں، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن عام جو نفل یا سنن وغیرہ انسان جو مختصر پڑھتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا 1 منٹ کا قیام ہو. ویسے تو 1 منٹ میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کے اعتبار سے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے، 1 منٹ کا قیام. اب 1 منٹ کا قیام ہوتا ہے تو رکوع کتنا ہوتا ہے؟ وہ 10 سیکنڈ کا، 15 سیکنڈ کا تقریباً ہوتا ہے، یہ اس مناسبت سے. تو اگر قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 گھنٹے تھا تو اسی مناسبت سے رکوع بھی طویل تھا. یہ صرف اندازہ سمجھانے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. اچھا، شاید آواز درمیان میں تھوڑی کٹ گئی تھی. بہرحال تو 2 معنی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع وہ قیام کے برابر تھا، اس کے 2 معنی ہو گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں فکان رکوعہ نحو من قیامہ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ. اب رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا، پھر فرمایا ربنا لك الحمد. تو انسان جب اپنی نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز پڑھنے میں یہی طریقہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد، دونوں کہنا ہے. آواز آ رہی ہے؟ اچھا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد، دونوں کہنا ہے. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بھی طویل دیر تک آپ قیام فرماتے رہے، قومہ بھی بہت طویل تھا، قریب قریب رکوع کے. ثم سجد، پھر سجدے میں تشریف لے گئے. فقال سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى پڑھتے رہے. فکان سجوده قریبا من قیامه، آپ کا سجدہ بھی قریب قریب اتنا ہی تھا جتنا آپ کا طویل قیام تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کا ذکر فرمایا ہے. اس میں ظاہر ہے مزید کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، خود حدیث ہی بتا رہی ہے کہ کتنا طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا اور مجاہدہ کتنا زیادہ ہوتا تھا. رات دن بھر تو تھکن، اور رات میں جو آرام کا وقت ہوتا تھا تو وہ رات کے قیام اتنا طویل، اور اس میں اتنی طویل رکعتیں، اتنا طویل اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ ایسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھک جاتے تھے ساتھ کھڑے ہو کر، حالانکہ وہ بڑے ہمت والے اور مضبوط ہوا کرتے تھے. نوی حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاطال القیام حتی هممت بأمر سوء قیل وما هممت به قال هممت ان اجلس وادعه. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے طویل قیام فرمایا، اطال القیام، طویل قیام فرمایا، یہاں تک کہ میں نے ایک بری چیز کا ارادہ کر لیا. عمل تو نہیں کیا لیکن دل میں خیال ہوا کہ بس بس اب تو بہت ہو گیا، اب مجھ سے نہیں ہوتا. پیر دکھنے لگ گئے، ہمت جواب دینے لگی، تو کسی نے پوچھا کہ قیلا وما هممت به، یہ برا ارادہ کہ کیا مطلب ہے، آپ کیا ارادہ دل میں آیا تھا؟ چونکہ بات مبہم تھی تو صاف واضح تو کر لیں کہ کیا ذہن میں ارادہ، کیا خیال آیا تھا. قال هممت ان اجلس وادعه، میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، چلے جاؤں. نہیں، ہم لوگ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے شاید، ان حضرات کے یہاں اس کو فرماتے تھے امر سوء، برا ارادہ، کہ آپ سراسم کھڑے رہیں اور میں بیٹھ کر نماز پڑھ لوں. هممت ان اجلس وادعه، میں نے ارادہ یہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کھڑا ہوا رہنے دوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، میں بیٹھ کر نماز پڑھوں. نماز توڑ کر جانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اگرچہ احتمال ہے الفاظ میں، لیکن ظاہراً اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، میں بیٹھ کر پڑھ لوں. ہم لوگوں کے لحاظ سے تو یہ شاید بہت سے لوگ اس کو عیب نہ سمجھیں، لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو خلاف ادب سمجھا کرتے تھے. اور اس حدیث سے شراح نے ایک ادب بھی بیان کیا ہے. بہرحال حدیث کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو خود عادی تھے طویل قیام کے، ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنا طویل قیام مشکل ہو جاتا تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت بھی فرما رہے ہیں، اور یہ یعنی جو صحابی ساتھ ہیں ان کو تلاوت کی مشقت نہیں ہے، صرف کھڑے رہنے کی مشقت ہے، وہ بھی برداشت کرنا مشکل ہے. ہم لوگوں کے لیے اتنی دیر تلاوت کرنے سے گلا بھی تھک جاتا ہے، منہ تھک جاتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں کیا کیا تھکن پیش آنے لگ جاتی ہے. حدیث کا مفہوم وہ تو واضح ہو گیا، لیکن یہاں پر ایک ادب ہے جو بعض شراح نے خاص طور پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور وہیں سے ہمارے مشائخ وغیرہ نے نقل فرمایا اپنی اپنی کتابوں میں شروحات میں. وہ یہ ہے کہ ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب کسی مجلس میں ہو، بہت اہم چیز ہے، بچوں کو سکھانے کی چیز ہے، انسان جب کسی مجلس میں ہو وہاں پر بڑے لوگ موجود ہوں تو ان بڑوں کی موافقت کرنی چاہیے، جیسے وہ کر رہے ہیں اس طرح کریں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا عام حالات میں یہی طریقہ ہوا کرتا تھا، یہی ادب ہوا کرتا تھا. مثلا کوئی بڑے ہیں وہ کھڑے ہیں تو باقی لوگوں کو کھڑا ہو جانا ایک ادب ہے، یعنی ان کے ساتھ دینے کے لیے، یعنی کہ ان کے ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جانا. بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، ایسا ان کو محسوس نہ ہو کہ سب کھڑے ہیں میں بیٹھا ہوں، اچھا چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. ان کا ساتھ دیا جائے، موافقت کی جائے. اور بھی مختلف چیزوں میں یہ تو چیزیں عام روزمرہ نظر آتی ہیں، بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ادب رکھا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر اس کی، مثلا کسی جگہ مشائخ علماء وغیرہ موجود ہیں با ادب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص آ کر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ خلاف ادب سمجھا جائے گا. وہ موجود نہ ہوتے تو ٹھیک تھا، وہ بھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں، اس طریقے پر رہنا یہ ایک ادب ہے. یہاں پر نماز ہی تھی، بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ کر پڑھ لیتے تو درست تھا، لیکن وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور میں بیٹھا ہوں، یہ خلاف ادب تھا. بہرحال اس سے بھی جو باپ کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو رہا ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، 10 روایتیں پوری ہو جائیں، ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے ہمارا یہ باب مکمل ہو جائے. 10th حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثة اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ جاتے ہیں، میت کے پیچھے جاتی ہیں تین چیزیں، اس کے گھر والے بھی اور اس کا مال بھی اور اس کے اعمال بھی ساتھ ساتھ ہیں. فرجع اثنانی، دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے، اس کا مال لوٹ آتا ہے. ویبقى عملہ، اس کے عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. مقصد حدیث کا یہ ہے کہ دیکھو، اپنے اعمال اپنے لیے تیاری کرو، اپنے اعمال کرو، اپنا مجاہدہ کرو، اس لیے کہ وہی چیز قبر میں تمہارے ساتھ رہنے والی اور ساتھ آگے جانے والی، قیامت میں کام آنے والی ہے. گھر والے اور مال، یہ سب چیزیں، ان کی فکر کم کرو، دوسرے جو اصل چیز ہے اس کی فکر رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، یہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہنے والے. حدیث کا مفہوم واضح ہے، مجاہدے کے عنوان سے اس کا تعلق بالکل واضح ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت، شاید بعضوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دفن کرنے جاتے ہیں تو خاندان کے افراد، گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن مال، کون سا مال ساتھ جاتا ہے؟ عرب میں جاہلیت میں خاص طور پہ یہ دستور ہوا کرتا تھا، بعد میں ہمارے لوگوں میں بھی بعض دیہاتوں، گاؤں وغیرہ میں دستور ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا دفن کرنے کے لیے لے جاتے تھے تو قبرستان تک جس طرح خاندان کے افراد جاتے تھے اس کا مال و دولت بھی ساتھ جایا کرتا تھا، اور اس کے مال وغیرہ کو ساتھ لے جاتے تھے، دفن کر دیا، اس کے بعد مال اس کے دوبارہ گھر میں آ گیا. بعض جگہوں پر ایسا بھی کرتے تھے کہ مال کو ساتھ میں دفن کر دیتے تھے، ظاہر ہے اس کو اس کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. خیر تو یہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں وہ تو نہیں ہوتا کہ مال ساتھ لے جائیں، وہ دستور تو نہیں رہا، عام طور پر یہ دستور نہیں رہا. ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں اس پر عمل ہوتا ہو، عام طور پر یہ دستور تو نہیں رہا، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر سے مثلا زائد چادر رکھ دی ہے اور وہ اسی کی چادر تھی، اس کے اوپر رکھ دی ہے تاکہ تدفین تک اس کے اوپر رہے، اس وقت اس کو ہٹا دیا جائے گا. کوئی اور چیز ہے جو اس کی ساتھ تھی وہاں تک پہنچی تھی، پہلے زمانے میں غلام باندیا ہوتے تھے، وہ بھی اس کا مال ہے. بہرحال جو بھی چیز اس کی تھی، اس کی ملکیت میں، اس کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، تو وہ قبر تک تو ساتھ گئی. وہاں جانے کے بعد اگر کوئی مال ساتھ تھا وہ بھی واپس آئے گا، فیملی کے افراد، خاندان کے افراد بھی واپس چلے جائیں گے، عمل باقی رہ جائے گا. تو اس لیے عمل اپنے لیے جمع کرو جو ساتھ رہنے والی چیز ہے، ان چیزوں کی زیادہ فکر میں نہ پڑو جو ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.